याद में आका की आंसू बह गए, याद में आका की आंसू बह गए, सब मदीने को गए, सब मदीने को गए, हम रे गए याद में
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس بات کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا عزم و ارادہ عطا فرمایا اور آج آپ حضرات یہاں اسی مقدس فریضے کی ادائیگی کے انتظامات کے لیے اور اس کا طریقہ کار سمجھنے اور طے کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. جمعیت تعلیم القرآن اس بات پر مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے سال ہر سال سے اللہ جل جلالہ کے مہمانوں کی خدمت، ان کی تربیت اور ان کے درمیان نظم و ضبط پیدا کرنے کا ایسا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے سعادت کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو امسال حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے انشاءاللہ چنا ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے جس پر اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ایک زمانہ تھا جب بیت اللہ شریف سے دور رہنے والے مسلمان ساری عمر ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے اور ساری عمر اس کے لیے پیسہ پیسہ جوڑ کر وہاں جانے کی تیاری کیا کرتے تھے، لیکن سفر اتنا دشوار گزار تھا، اتنا لمبا تھا کہ لوگ جب اپنے گھروں سے روانہ ہوتے تو یہ سوچ کر روانہ ہوتے تھے کہ پتہ نہیں واپس آنا ہو کہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اب سفر اور مواصلات کے تیز رفتار ذرائع کے ذریعے اس عبادت کو آسان بنا دیا کہ آدمی مہینے سوا مہینے کے اندر بیت اللہ شریف کی حاضری، حج بیت اللہ، روضہ اقدس کی زیارت اور ان تمام سعادتوں سے بہرہور ہو کر اطمینان سے گھر واپس آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو مبارکباد کے ساتھ یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہر شخص کو جسے حج بیت اللہ کا جس نے ارادہ کیا ہے، پہلے قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق عطا فرمائی. نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ دولت کے خزانے گھر میں بھرے پڑے ہیں، اپنے تجارتی مقاصد کے لیے دنیا بھر کے دورے اور سفر ہوتے ہیں، لیکن بیت اللہ کی حاضری کا ارادہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی ہوئی اس وعید کا مصداق بنتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس حج کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا، اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے دل میں یہ داعیہ، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ عزم، یہ ولولہ پیدا فرمایا کہ اس کے مقدس گھر کی حاضری ہو، حج بیت اللہ کی ادائیگی ہو، اور ان مقامات مقدسہ کی برکات سے آپ فیضیاب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے میں برکت عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. حج کو جانے سے پہلے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں کہ اگر ان کا خیال رہے تو انشاءاللہ یہ سفر سعادتوں کا سفر ہے، برکتوں کا سفر ہے، رحمتوں کا سفر ہے، زندگی کا سب سے زیادہ یادگار ترین سفر ہے. یہ اس وقت جبکہ انسان نیک نیتی سے صرف اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سفر اختیار کرے، تو حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کرے اس طرح کہ نہ تو اس حج کے دوران اس کے قول و فعل سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو اور نہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو اس سفر کے دوران، تو وہ اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے پاک، خطاؤں سے پاک. اگر پچھلی زندگی میں بے اعتدالیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نام اعمال سے مٹا دے گا اور اس طرح آئے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن دو شرطیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ کوئی بے حیائی کا کام قول و فعل سے نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ کوئی گناہ نہ کرے. اور اشارہ ہے در حقیقت یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف جس میں قرآن کریم میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں بے حیائی کا کام نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہ تین چیزیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان تین چیزوں سے پرہیز کرنا ہے حج کے سفر کے دوران، تو اللہ تبارک و تعالی حج کی صحیح برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں. انہی تین چیزوں کے بارے میں چند گزارشیں آپ حضرات سے کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ عبادت جو آپ انجام دینے جا رہے ہیں یہ ایک عجیب عاشقانہ عبادت ہے. آپ اب تک جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ان کی اور شان ہے اور اس حج کی اور شان ہے. یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے جس میں ایک انسان اپنے پروردگار کے عشق میں دیوانگی اختیار کرتے ہوئے اس کے گھر کا سفر کرتا ہے. جب ایک خاص حد پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیاوی لذتوں کو، دنیاوی زیب و زینت کو خیر باد کہہ دیتا ہے. وہ کپڑے جو ساری عمر پہنتا آیا تھا وہ کپڑے اتر جائیں گے اور دو سادہ چادروں کے اندر انسان ملبوس ہو جائے گا، احرام کی چادروں کے اندر. وہ احرام کی چادریں جو اس کو قبر میں سونے کا لباس یاد دلائیں گی کہ اسی لباس کے اندر قبر میں جا کر سونا ہے. ان دو چادروں میں ملبوس ہوگا، سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، خوشبو لگانا حرام، زیب و زینت کے اور جو کام ہوتے ہیں وہ منع. تو اس طرح ایک دیوانگی کے عالم میں، جیسا کہ ایک عاشق زار اپنے محبوب کے کوچے کا طواف کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس کے بال پراگندہ، اس کا لباس سادہ، اس کا جسم وہ باضاقات میلا کچیلا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحاج الشعث التفل، حقیقی معنی میں حاجی وہ ہے جس کے بال پراگندہ ہوں اور اس کے جسم پر میل ہو. عام حالات میں میل کو پسند نہیں کیا گیا، کہا گیا بھائی جب بھی میل ہو جائے غسل کرو، اپنے آپ صفائی کرو، ستھرائی کرو، پاکی حاصل کرو. لیکن حج کی حالت میں پسندیدہ حال یہ ہے کہ بال پراگندہ ہے اور جسم میلا کچیلا ہے، اس کے اوپر مٹی کی تہیں جمی ہوئی ہیں. تو یہ ایک دیوانگی کا عالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انسان اختیار کر رہا ہے. الحاج الشعث التفل، اور زبان پر ایک ہی پکار ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا پروردگار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. اور یہ جواب ہے اس پکار کا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ آؤ اور اس بیت اللہ کا طواف کرو، بیت اللہ کا حج کرو. یہ کرنے کے بعد ایک عبادت ہے کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے انسان، ایک عبادت ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے. بظاہر دیکھو تو عقل کے اعتبار سے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی دو پہاڑوں کے درمیان کیوں دوڑ لگائے. اس بات کی عقل میں کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اچھا خاصا عقل مند، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، مہذب، شائستہ آدمی ہاتھ میں کنکریاں اٹھا کر پتھر کو مار رہا ہے. بظاہر عقل میں نظر بات نہیں آتی، لیکن دکھانا اس ساری عبادتوں سے یہ ہے کہ انسان در حقیقت بندہ ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی بات کا حکم دے تو اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ بات عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، انسان اس کام کو کر رہا ہے، چاہے اس کا فائدہ سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا، اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اس عبادت میں حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر جو زندگی کے معروف قاعدے ہیں، قدم قدم پر ان کو توڑا ہے. عام حالات میں آپ جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں، ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن 8 تاریخ کو، ذی‌الحجہ کی 8 تاریخ کو، تمام حاجی جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور 5 نمازیں مسجد حرام میں ادا کر رہے تھے، ایک نماز پر 100,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، ان کو حکم ہے کہ حرام چھوڑ دو، مسجد حرام سے نکل جاؤ، مکہ مکرمہ چھوڑ کر منا میں، منا کی اب تو وہ آبادی بن گئی، پہلے صحرا تھا، وہاں منا کے اندر جا کر وہاں مقیم ہو جاؤ. 8 تاریخ کو ظہر سے لے کر اور 9 تاریخ کی فجر تک منا میں رہو. کیا کریں منا میں؟ منا میں کرنے کا اس دن کوئی کام نہیں، نہ کوئی رمی ہے، نہ کوئی اور مناسب میں سے کوئی اور منسق ہے، بس کہنا یہ ہے کہ 5 نمازیں یہاں جنگل میں ادا کرو، یعنی حرام مسجد حرام کو چھوڑو اور آ کر منا کے اندر پڑ جاؤ اور 5 نمازیں یہاں ادا کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ مسجد حرام میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے.
ارے اپنی ذات میں کسی پتھر میں کسی عمارت میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے. جب تک ہم نے حکم دیا تھا اس وقت تک مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر تھا، اور جب ہم نے کہہ دیا کہ اب جاؤ جنگل میں جا کر پڑھو تو اب جنگل میں جا کر پڑھنے کے اندر 100,000 نمازوں کا ثواب ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں کیوں مسجد حرام کا ثواب کیوں چھوڑوں اور میں تو یہ 5 نمازیں یہی پڑھوں گا، تو وہ اللہ کا نافرمان ہے، قاعدے کو توڑ دی. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرو، وقت سے سر منہ انحراف نہ ہونا چاہیے. نماز قضا کرنا بڑا زبردست گناہ ہے، لیکن عرفات میں اور مزدلفہ میں حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت آ رہا ہے جانے دو، مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں، مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی. قاعدے کو توڑ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قاعدے میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے میرے حکم میں ہے. جب تک میں نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کرو، جلدی ادا کرنی تھی، جب میں نے کہا کہ عشاء کے ساتھ ادا کرو تو اس کو عشاء کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے. یہی بندگی کا تقاضا ہے. قدم قدم پر یہ قانون توڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بندگی سکھائی ہے اس حج کی عبادت. لہذا جب بندگی سکھائی ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے حکم کے آگے اپنے عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، لہذا جب حج کرنے نکلے ہو تو جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح کرو، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کرو. اپنی طرف سے عقل لگا کر کہ صاحب یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں، اور اس میں تو فلاں مسئلہ ہو سکتی ہے، اس میں فلاں حکمت ہو سکتی ہے، یہ ساری حج کی بنیادی فلسفے کے خلاف ہے. آج کیونکہ زمانہ اپنے آپ کو کہتا ہے عقل کا زمانہ، تدبر اور تفکر کا زمانہ، اس واسطے قدم قدم پر جو عبادتیں ہیں ان کے بارے میں انسان سوچتا ہے یہ کیوں، اپنی عقل لڑا کر اور جو بنے ہوئے قاعدے ہیں، جو شریعت نے حج کا طریقہ بتایا ہے، اس سے انحراف کرنے لگتے ہیں اپنے عقل کی بنیاد. اور کہتے ہیں کہ صاحب اگر کہو کہ بھائی نہیں یہ تو طریقہ حج کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، تو جواب یہ ملتا ہے ارے صاحب ہماری شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، اور نیت ٹھیک ہے تو اس واسطے عمل بھی ٹھیک ہے. ارے حج کا تو مقصد ہی یہ ہے، تمہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو بتایا جائے وہ کرو، اپنی عقل سے کوئی نیا راستہ نکال کر اس کی پیروی کرنا یہ کوئی حج کا تقاضا نہیں ہے. اگر اپنی عقل پہ چلنا ہے تو حج پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ تو سارا کام ہی عقل کے خلاف ہے. یہ پہاڑوں کے درمیان دوڑنا اور پتھروں کو کنکریاں مارنا اور میدان میں جا کر جمع ہو جانا اور بیت اللہ کے گرد طواف کر دینا، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ لیکن یہ صرف اللہ جل جلالہ کی بندگی کا، اس کے ساتھ اس کو محبت کا تقاضا ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں آج یہ بات، پہلے زمانے میں جب لوگ حج کو جاتے تھے قدم قدم پر سیکھا کرتے تھے، بھئی یہ کون سا یہ طریقہ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں. اب کوئی پرواہ نہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ بس حج کر لو، سفر میں پہنچ گئے، کس طریقے سے کرو، کیا اس کے آداب ہیں، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا احکام ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں کرتے لوگ. اگر دماغ میں آ گیا بھائی کہ رمی جو ہے وہ کرنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے اور اس میں اندیشہ ہے، بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، لہذا اپنا وکیل بنا دیا کسی کو کہ بھائی تم کرتے آنا، اور یہ تو پتہ نہیں ساری کتنا لوگوں میں مشہور ہو گئی بات کہ عورتوں کی طرف سے مرد رمی کر دیں جا کر، اس کو وکیل بنا دیا آپ نے تو کہ تم جا کر رمی کر دینا. اس کی پرواہ نہیں کہ بھائی کن حالات میں وکیل بنانا جائز ہے، کن حالات میں جائز نہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے قدموں سے چل کر جمرات تک جا سکتا ہو اس وقت تک اس کے لیے کسی کو وکیل اور نائب بنانا جائز نہیں، مرد ہو یا عورت ہو. اب اپنی طرف سے کہ صاحب وہ تو بڑا ہجوم ہے وہاں پر، لہذا اس وجہ سے ہم تو کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے تو وہ ایک مرتبہ حج میں تھے، تو ایک بہت معروف آدمی جو پڑھے لکھے بھی مشہور تھے اور پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر بھی تھے، وہ ان سے ملاقات ہو گئی مینا میں، ویسے ذکر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے کسی کو اپنے وکیل بنا کر اس کو بھیج دیا کہ وہ رمی کر دے. والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ اس طرح تو رمی کرنا جائز نہیں ہوتا، ہر ایک انسان کو خود رمی کرنی چاہیے. کہنے لگے کہ سب اللہ تعالیٰ سب قبول کرنے والا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہیں وہ نیتوں کا کے حساب سے ہوتے ہیں، تو اس واسطے اللہ میاں سب قبول کرتے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا جب اعمال نیتوں سے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے کہ صاحب نیت کر لی ہم نے کہ رمی کر لیں، تو کیا ضرورت تھی کہ وہاں کسی کو بھی بھیجے. ارے جس طرح کوئی ایک آدمی دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کہتے بھائی میرا دل نہیں چاہ رہا نماز سستی ہو رہی ہے، چلو میں آج اپنے بیٹے کو کہتا ہوں تو پڑھ لے میری طرف سے، جس طرح یہ بات نہیں ہو سکتی، اسی طرح حج کے ارکان بھی بلا عذر کسی کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا. لہذا یہ بات، یہ مسئلہ مشہور ہو گیا کہ صاحب تیسرے دن زوال سے پہلے رمی کر کے چلے جاؤ، اور حالانکہ حکم یہ ہے کہ زوال کے بعد رمی کرو، زوال سے پہلے جو رمی کی جائے وہ معتبر نہیں شریعت میں، لیکن لوگ ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے، قربانی پہلے ہو جائے اور قربانی بعد میں ہو اور پہلے آدمی حلال ہو جائے اس کی پرواہ نہیں. غرض قدم قدم پر لوگ جو ہے وہ بنے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو بھائی پہلی بات تو آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزم عطا فرمایا ہے، یہ جذبہ عطا فرمایا ہے، تو اس بات کا اہتمام کریں کہ حج اس کے صحیح طریقے کے مطابق ادا ہو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور یہ جو عقلی گھوڑے لوگ دوڑاتے ہیں اور اپنی عقولو ہر چیز میں چلاتے ہیں تو اس سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ ساری عبادت بندگی کی عبادت ہے، اس میں یہ چون و چرا کی مجال نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے، یہ تو بندگی ہے، یہ تو عاشقی ہے، عشق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. محبوب جس بات کا حکم دے، جس طریقے کو اختیار کرنے کو کہے وہی کام کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. لہذا چاہیے کہ جانے سے پہلے اس کے سارے احکام اور مسائل اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور کون سا کام کس طرح کرنا ہے اس کو جان لیں. شریعت نے بے شک خود اپنے طریقے میں آسانیاں دی ہیں بعض مسائل کے اندر کہ بھائی یہاں دشواری ہے یوں نہیں ہے یوں کر لو، یوں نہیں ہے یوں کر لو، لیکن جتنی آسانیاں اس نے دے دی اس سے ہٹ کر اپنی عقل سے کوئی آسانی تلاش کر کے حج کے احکام میں ترمیم کرنا یہ بدترین گمراہی کی بات ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری گزارش یہ کہ جیسا حدیث میں فرمایا کہ سفر ہے اللہ جل جلالہ کے عشق و محبت کا، اس کی راہ میں دیوانگی اختیار کرنے کا، لہذا یہ عجیب بات ہوگی کہ آدمی حج کا سفر بھی کر رہا ہے اور گناہوں کا ارتکاب بھی جاری ہے. جو مدت وہاں پر گزارنی ہے کم از کم اس میں انسان اس بات کا اہتمام کر لے کہ اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. اس میں جھوٹ زبان سے نہیں نکلے گا، اس میں غیبت زبان سے نہیں نکلے گی، اس میں نگاہ کسی غلط جگہ پر نہیں پڑے گی، اس میں غلط بات نہیں سنی جائے گی. اس بات کا اہتمام، فلا فسوق، حج کے اندر فسوق کی گنجائش نہیں. اس بات کا اہتمام کہ نمازیں پابندی سے ادا ہوں، وقت پر ادا ہوں اور زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، یہ سب تمام باتیں. دوسری چیز جو فرمائی، لا جدال، جھگڑا نہیں، جھگڑا نہیں حج کے راستے. یوں تو جھگڑا عام حالات میں بھی پسند نہیں، لیکن قرآن کریم نے خاص طور سے حج کے سفر میں اس لیے ذکر فرمایا کہ جب آدمی حج میں سفر کرتا ہے، دوسرے آدموں کے ساتھ سابقہ پیش آتا ہے، تو طبیعت کے خلاف باتیں بہت پیش آتی ہیں، خاص طور سے ساتھیوں سے، رفقائے سفر سے. تو اس میں اگر آدمی اپنے قابو میں نہیں ہے تو وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ تو کرنا ہوگا اس سفر میں کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، اگر لڑائی کا کوئی سبب پیدا ہو بھی جائے تو خوب. تو خون کے گھونٹ پی جاؤ مگر لڑائی کا ارتکاب نہ کرو. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جس سے بسا اوقات حج ہم لوگ اپنا خراب کر لیتے ہیں، کہ حج میں چونکہ اجتماع ہوتا ہے بہت بڑا، لاکھوں انسانوں کا سمندر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہوا جاتا ہے، لہذا اس میں بسا اوقات آدمی کی طبیعت جھنجھلا جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور اس میں دوسرے کی تکلیف کا احساس دل میں باقی نہیں رہتا. سب سے ایک بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ اس سفر کے دوران اس بات کا اہتمام کرو کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، ادنا تکلیف نہ پہنچے. اگر اپنی ذات سے تکلیف دوسرے کو پہنچ گئی، یعنی کسی بندے کا حق طلب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا لیکن میرے بندے کا حق میں معاف نہیں کروں. لہذا حج کے دوران یہ دھکا پیل اور یہ دوسروں کو کوہنی مار کر آگے بڑھنے کی عادت اور دوسروں کے ساتھ اس طرح الجھنے کا انداز کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ حج کا ثواب ملیا پیٹ کر دینے کے مرادی. اور افسوس ہے کہ اس طرف توجہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتی. دیکھو حجر اسود اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اس کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا، یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کو جس شخص نے بوسہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حجر اسود کا استلام اللہ جل جلالہ سے مصافحے کے مرادف ہے، جیسے کسی نے اللہ سے مصافحہ کر لیا، یہ حدیث میں آتا ہے. اتنی فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود حکم شریعت کا یہ ہے کہ حجر اسود پر اگر دیکھو کہ وہاں جانے کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے گا یا کسی کو کھینچنا پڑے گا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، ایسی صورت میں حجر اسود کا استلام تمہارے لیے جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا اللہ کے بندوں کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانے سے روکنا ضروری ہے، یہ حکم دے دیا. لہذا کوئی بھی حج کا رکن ہو، اس کی ادائیگی میں اگر کسی دوسرے شخص کو آپ تکلیف پہنچائیں گے تو اس رکن کی فضیلت ضائع کریں گے، ثواب کو ملیا میٹ کریں گے. اس کا احساس افسوس ہے کہ ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر، اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. نتیجہ یہ کہ حج کے موقع پر جو دھکا پیل نظر آتی ہے وہ ساری اس شریعت کے حکم کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے. اس بات کا تہیہ کر لیں کہ چاہے دوسرا کچھ بھی کرے، میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا. اور اپنی طرف سے اہتمام کروں گا کہ میرے ہاتھ سے، میرے بات سے، میرے قول سے، میرے فعل سے کسی کو ادنا اذیت نہ پہنچے. اس لیے فرمایا لا جدال فی الحج، حج کے اندر کسی کو جدال نہیں، کوئی جدال نہیں کرتا. اللہ اکبر. تیسری بات فرمائی کہ حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں. بے حیائی کے بارے میں معنی یہ ہے کہ نہ زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکلے جو بے حیائی کا ہو، نہ اپنے عمل سے کوئی ایسا کام ہو جو بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو. خاص طور سے اس میں اہتمام ضروری ہے خواتین کے لیے کہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف پردے کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، وہ ہر حالت میں ہے، حج کی حالت میں ہو یا حج سے باہر ہو، لیکن حج کی حالت میں یہ پردے کا حکم اور زیادہ مؤکد ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ایک عبادت کرنے نکلی ہو اور اگر بے پردگی کا ارتکاب کرو گی تو یہ بے حیائی ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں بے حیائی کی بے حیائی برداشت نہیں. افسوس ہے کہ ہماری بعض بہنیں یہاں تو پردہ کا اہتمام کرتی ہی نہیں، وہاں جا کر بھی بے پردگی کے ایسے ایسے مظاہرے سامنے آتے ہیں کہ انسان ایک مسلمان کی جبین عرق عرق ہو جاتی ہے. اس سے اعتراض کرنا ہے کہ پردے کا اہتمام ہو، پردے کے اہتمام کے ساتھ خواتین باہر نکلے. اور یہاں تک کہا گیا کہ خواتین کے لیے نماز اپنے گھر میں افضل ہے بنسبت مسجد کے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی اس کے مقابلے میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں پڑھیں. لیکن چونکہ جاتی ہیں ایک ساری عمر میں کبھی ایک مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے، اس واسطے علماء نے کہا ہے کہ بھئی چلو چلی جاؤ اور طواف کی نیت سے چلی جاؤ، جب طواف کرنے جاؤ گی تو ساتھ میں وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لینا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جاؤ، نماز کا وقت آ جائے نماز بھی پڑھ لینا. لیکن یہ اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھانا کہ بے پردہ جائیں، ایسے لباس میں جائیں جو لباس جو ایک مسلمان عورت کے شایع نشان نہیں ہے، تو یہ حج کے ثواب کو ضائع کرنے کے مرادی ہے، ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تو بھائی یہ تین ہدایتیں قرآن نے دی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے یہ ایک غنیمت وقت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک ایک لمحے میں اگر چاہو تو اپنے لیے جنت کے خزانے تیار کر سکتے ہو، اپنے گناہوں کے مغفرت کا سامان کر سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فتنہ بھی پیدا کر دیا ہے، آج کل ایک فتنہ بھی پیدا کر دیا ہے، وہ فتنہ ہے وہاں کے بازار. آدمی جاتا تو ہے حج کے لیے اور بازار میں جب داخل ہوتا ہے تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے، دنیا بھر کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں لا کر ڈال دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خریداری کرنا کوئی گناہ ہے یا ناجائز ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے جذبے کے ساتھ گئے حج کو، آخر میں بازاروں کی کشش نے اس درجہ ان کو اپنی طرف مائل کر لیا کہ حرم میں نماز ہو رہی ہے اور وہ دکانوں پر کھڑے ہوئے خریداری کر رہے ہیں. تو اس انداز سے اور اس پہلو سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے. ان اہتمام کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس حج کو ایک نئی زندگی آپ کے لیے بنائے گا. انشاءاللہ دنیا جب واپس آئیں گے تو ایک نئی زندگی لے کر آئیں گے، نیا جذبہ لے کر آئیں گے، نئی امنگ لے کر آئیں گے. اور اس میں بھائی حج کے کام میں چونکہ بسا اوقات انسان کو پوری طرح معلومات نہیں ہوتی، پہلی مرتبہ جاتا ہے، تو ماشاءاللہ یہاں پر معلوم ہوا ہے کہ جمعیت طالب القرآن کی طرف سے جو یہ گروپ کا نظام ہے کہ سب لوگ مختلف اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، تو اس میں بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے، بڑی بھلائی ہے. اس نظام کے ساتھ وابستہ ہونے کے نتیجے میں آدمی صحیح طریقے سے حج بھی کر لیتا ہے, آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو اجتماعی نظام ہے اس میں سہولت بھی ہے, برکت بھی ہے, عافیت بھی ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس بھی ہے. اب اس کے اندر اس کے جو آداب اور طریقے ہیں انہیں کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ حج کے اندر ایک دوسرے کے لیے قوت بازو بنے, ایک دوسرے کے لیے ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کریں. کیونکہ جتنا جتنا کسی مسلمان بھائی کے لیے ایثار کیا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حج مقبول ہوگا اور اس کے برکات زیادہ ہوں گے. تھوڑے سے دن ہیں, مہینہ سوا مہینہ, ساری زندگی آدمی جس طرح گزارتا ہے تو گزارتا ہے, لیکن یہ سوا مہینہ اگر اس طرح گزار دے کہ بھائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلوں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایثار سے کام لوں گا, یہ ارادہ کر کے جائے تو انشاءاللہ یہ حج بڑا مبارک ہے اور اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں بڑے عظیم الشان ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس حج کو مبرور اور مقبول فرمائے, اس کو اپنے رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو اپنے آداب و شرائط کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اس حج کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے اس حج کو اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت سے اس حج کے اندر تمام آداب و شرائط کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے گناہوں سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے جو جو احکام آپ نے عطا فرمائے ہیں قرآن میں یا سنت میں, اے اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بننے سے بچائیے. یا اللہ دوسروں کے لیے راحت رسانی کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ ہم کو ایثار کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم کو ہمدردی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم کو ظاہری اور باطنی امراض سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ عافیت اور سہولت کے ساتھ اس حج کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اس راستے کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ اور پھر سب اس سفر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس کو ہمارے لیے نئی زندگی کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ اس کو ہمارے لیے نئی زندگی کا ذریعہ بنا دیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. رسول خدا جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے, محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. نہ یہ بہتی محمد کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی محمد کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی تو دلکش بہاروں کا کیا حال ہوتا محمد کا جلوہ جلوہ خدا کا محمد کا جلوہ جلوہ خدا کا محمد کا پردہ پردہ خدا کا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا
سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کی جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کی جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کے گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس
پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر گرو کو جس نے فرمایا اے میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا، سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت پہ کٹ مرنا، سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت پہ کٹ مرنا، مسلمان کا یہی ایمان یہی مقصد یہی شیوا، مسلمان کا یہی ایمان یہی مقصد یہی شیوا، سلام اس پر سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے، سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے،